الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنهم الله وكل نبي يجاب الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز من أذله الله ويذل من أعزه الله واستحل لإحرام الله واستعمل من إترتي ما أحرم الله والطارق لسنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البهكي في المدخل والزرین في كتابه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ طرح کے شخص ہیں, میں نے ان پر لعنت کی ہے اور اللہ تعالی بھی ان پر لعنت فرماتے ہیں. اور ہر نبی جواب دے, یعنی ایسے لوگوں کے بارے ہر نبی اپنی برات کا اظہار کرے گا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلا وہ شخص ہے اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا. اللہ کی کتاب میں زیادتی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور 1450 سال ہونے کو ہیں, کوئی زیر زبر کوئی نقطہ کمی بیشی نہیں ہوئی. یہ درست ہے کہ قرآن کریم کی ہر ہر لفظ زیر زبر ہر ہر حرف کا اللہ حافظ ہے, لیکن جب مفاہیم بیان کرتے ہیں, ترجمہ بیان کرتے ہیں, دلیل لیتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے. یہ کتاب اللہ میں زیادتی ہے. عربی ایک ایسی زبان ہے کہ ایک لفظ کے متعدد معنی ہیں, اور جب وہ جملے میں فقرے میں استعمال ہوتا ہے تو معنی کی تعین ہوتی ہے, لیکن یہ عام زبان کے لیے ہے. قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اللہ کی مخلوق تک پہنچائے, اسی طرح فرائض نبوت میں سے آئے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ ان کی طرف جو نازل کیا گیا اس کا مفہوم کیا ہے, اس سے انہیں سمجھنا کیا چاہیے اور اس پر عمل کس طرح کرنا چاہیے. تو قرآن کے معانی کی تعین یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آیت بیان فرمائی تو پھر اس کا مفہوم کیا بیان فرمایا, صحابہ کرام نے کیا سمجھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح عمل کیا جو حضور نے قبول فرمایا کہ یہی مفہوم تھا. اب اپنا مقصد حل کرنے کے لیے اس پر کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو سب سے پہلا وہ شخص ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے ہیں, اللہ اس پر لعنت کرتا ہے اور تمام نبی اس سے بیزاری کا اعلان کریں گے, کسی نبی نے اس سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا. والمکذب بقدر اللہ, اور اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا, یعنی جسے یہ ہو کہ ہم جو کچھ کر لیتے ہیں اللہ کے علم میں تو ہے یا نہیں ہے, جو ہوگا دیکھی جائے گی. تقدیر الہی کے بارے جسے شبہ ہو یا اس کی مختلف تعویلیں گھڑتا ہو, وَلْتُسَلِّتَ بِالْجَبْرُوتِ، اور زبردستی طاقت کے زور پر اقتدار پر قبضہ کرنے والا. انسانی تہذیب کا اور انسانی آبادیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک ادارہ بنایا جاتا ہے معاشرے کو توازن سے چلانے کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، اسے حکومت کہا جاتا ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک عام فقیر سے لے کر ایک رئیس تک سب کے حقوق درجہ بدرجہ اس کی پوری پوری حفاظت کرے، ہر ایک کی عزت نفس محفوظ ہو، ہر ایک کا حق اس تک بلا روک ٹوک پہنچے. جہاں رکاوٹ آئے وہاں جزا و سزا کا معاملہ ہے. دو قسم کی سزائیں ہیں، ایک حدود ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں. کچھ جرائم ایسے ہیں جو جرم سرزد ہو تو پھر صرف حکومت کا کام ہے کہ اس کا ثبوت مہیا کرے، ثابت ہو جائے تو فیصلہ عدالت نے یا حکومت نے نہیں کرنا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا. انہیں حدود کہتے ہیں، جیسے قاتل یا زانی یا اس طرح کی کچھ جن احکام پر، جن جرائم پر قرآن میں احکام وارد ہیں، سزا متعین کر دی. اس کے بعد جو سزائیں ہیں وہ قاضی یا جج جسے آپ کہتے ہیں، اس کی ثواب دید پر ہیں کہ وہ قرآن و حدیث سے اخذ کر کے اس کے مطابق کسی کو قید کرتا ہے، جرمانہ کرتا ہے، کوڑے مارتا ہے، کیا سزا دیتا ہے. تو یہ سزائیں اس لیے نہیں ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہی دی جائے، اس لیے ہیں کہ معاشرے کو برائی سے روکا جائے، ظلم اور زیادتی سے روکا جائے. اسی لیے شرعاً سزاؤں کا چوک میں عمومی جگہ پر جہاں لوگوں کا اجتماع ہو وہاں نافذ کی جائیں، تاکہ دیکھنے والوں کو بھی عبرت ہو. ایک بندے کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہوتا، مقصد معاشرے کی اصلاح ہوتا. اور کوئی زبردستی اس پر قبضہ کر لے اقتدار پر. اب یہ حکومت بنانے کے لیے اسلام نے کیا طریقہ دیا؟ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ملک کے، قوم کے، امت کے اکابرین جو ہیں، دانشور جو ہیں، سمجھدار لوگ جو ہیں، وہ جمع ہو کر فیصلہ کریں، وہ طے کریں کہ کون مستحق ہے اسے حکومت دی جائے. وہ ایک، دو، تین بندے منتخب کر لیں. ایک ہی کریں تو بھی درست ہے، دو کر لیں تو بھی درست ہے، زیادہ کر لیں تو پھر ان کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے، جس پہ عوام کی اکثریت متفق ہو جائے وہ حکمران ہونا چاہیے. لیکن یوں نہیں، براہ راست عوام کے پاس نہیں جانا چاہیے. اکابرین ملت جو ہیں، دانشور جو ہیں، علماء جو ہیں، صاحب کردار جو ہیں، جو لوگ اونچ نیچ کو سمجھنے والے ہیں، نفع نقصان کے جاننے والے ہیں، ان کی رائے مقدم ہے. پہلے ان سے رائے لی جائے، جس بندے کو وہ متعین کریں اسے عوام کے سامنے پیش کیا جائے. تو یہی طریقہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اپنایا گیا اور یہی بعد میں رہا. اس کا کسی حد تک امریکہ میں اس کو اپنایا جاتا ہے، پورا نہ صحیح لیکن کسی حد تک، کہ دو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سیاسی جماعت کے کچھ سرکردہ لوگ ایک، دو، تین بندے نامزد کر کے اپنی جماعت میں الیکشن کراتے ہیں، ان میں سے جو ایک جیت جائے پھر اسے قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو کسی طرح لوگ چھن کر آتے ہیں، ہر کوئی نہیں آگے آتا. لیکن کوئی اس پر زور بازو سے قبضہ کر لے، طاقت سے قبضہ کر لے اور ذلیل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دے دے اور معزز لوگوں کو رسوا. جو طاقت سے قبضہ کرے گا ظاہر ہے جو پہلے معزز لوگ ہوں گے، صاحب اثر ہوں گے، وہ ان کی طاقت توڑنا چاہے گا، انہیں ذلیل کر دے گا، اور جو کمزور اور ذلیل لوگ ہوں گے، چور و چکے ہوں گے، ان کو ساتھ ملا گا تبھی قبضہ کرے گا. تو فرمایا ایسے بندے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، اور کوئی بھی نبی اس کی حمایت نہیں، سب اس سے بیزاری کا اعلان کریں گے. وَمُسْتَحِلُّ لِحَرْمِ اللَّهِ، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا، اس پر بھی حضور فرماتے ہیں میری بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، اور تمام نبی اس سے بیزاری کا اعلان کر. یہ حرام کو حلال کیسے کیا جائے؟ اس میں دو تشریح ارشاد کی گئی ہیں کہ حرم الہی میں زیادتی کرے یا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جیسے ہمارے ملک میں سود حرام ہے، اسے منافع کہہ کر حلال سمجھ لیا جاتا ہے، اس کا نام منافع رکھ دو کھاتے رہو، تو یہ اللہ کے حرام کو حلال کرنے والی بات ہے نا. تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت، اور تمام انبیاء سے بریت کا اظہار. والمستحل من اطرتی، اور فرمایا میری اولاد، میرے خاندان کے لوگوں کو ان پر زیادتی کرنا جائز سمجھتا ہوں. اب اس کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں شارحین کی طرف سے. ایک معنی تو یہی ہے کہ میرے خاندان کے، میری نسل کے لوگوں پر زیادتی کرے. دوسرا معنی وہ فرماتے ہیں کہ میری نسل کا بندہ ہو اور پھر وہ خلاف اسلام کام کرے. سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارے، لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کسی کوئی میری نسل سے ہو اور پھر وہ خلاف سے اسلام کام کرے تو میری طرف سے اس پر لعنت ہے، اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، اور کوئی نبی اس کا دامن نہیں تھامے. یعنی اس پر دوسروں کی نسبت زیادہ ذمہ داری ہے. جو لوگ سید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضور کا ارشاد یہ ہے کہ ان پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان کے کردار میں میرا عکس نظر آئے، چونکہ وہ تو خاندانی وارث بھی ہیں، خون کے وارث بھی ہیں، تو انہیں میرے کردار کی وراثت کا اظہار بھی ہونا چاہیے. ان کے کام سے، ان کے تعلقات سے، ان کے کاروبار سے یہ مترشح ہونا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. اگر وہ بھی بے دینے پہ کمر بستہ ہو جائے تو فرمایا میری طرف سے بھی ان پر لعنت ہے، اللہ کی طرف سے بھی، اور کوئی نبی ان کے ساتھ تعلق کا روادار نہ ہو. کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ انہیں اختیار کر لیں، برائی اختیار کر لیں، بدکاری اختیار کر لیں، شراب پینا شروع کر لیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے. وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِ، اور چھٹا وہ جو میری سنت کی پرواہ نہ کرے، ترک کر لے. سنت کی بہت سی قسمیں ہیں، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو ضروری ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسی سنتیں جن کا اتباع ضروری نہیں ہے وہ پکڑ لیتے ہیں. ایک تو سنت ہے عبادت، سنت عبادیہ، جیسے آپ سنت نماز ادا کرتے ہیں، حضور نے سنت موقدہ پہ ہمیشہ دوام فرمایا، ساری عمر ادا فرماتے، اس کی تاکید ہے. کچھ سنتیں غیر موقدہ ہیں، جیسے عصر کی عشاء کے پہلے چار سنتیں. غیر موقدہ سے مراد یہ کہ ان پر حضور نے تاکید نہیں فرمائی، کبھی ادا فرما لیتے تھے کبھی نہیں بھی فرمائے. موقدہ سے مراد یہ ہے کہ حضور ہمیشہ ادا فرماتے تھے. یہ وہ سنتیں جو عبادت ہیں. کچھ امور ہیں سنت عادیہ، وہ عبادت نہیں ہے، ان پر عمل نہ ہو تو سنت عبادت کو چھوڑ دینا گناہ ہے، عمل کرنا ثواب ہے. کچھ امور عادی ہیں کہ حضور چادر کس طرح اوڑھتے تھے، بال کس طرح دھوتے تھے، کنگھی کس طرح فرماتے تھے، وہ عام امور عادیہ جو ہیں، کھانا کس وقت پسند کرتے تھے، کھانے میں کیا چیز زیادہ پسند کرتے تھے، یہ امور عادیہ ہیں، روزمرہ کے امور ہیں، انہیں سننا نے عادیہ کہا جاتا ہے. اگر عمل نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں، عمل ہو سکے تو نور نلا نور ہے. لباس عطر کیسا تھا، ٹوپی مبارک کیسی تھی، امامہ شریف کیسا تھا، انداز گفتگو کیسا تھا، تو یہ جو انداز امور عادیہ جو ہیں، روزمرہ کے کام جو ہیں، ان میں انہیں سنن عادیہ کہتے ہیں. سنن عادیہ میں یہ ہے کہ کسی کو اتباع نصیب ہو تو نور علی نور ہے، نہ کر سکے تو گناہ نہیں. کچھ سنتیں سنن اضطراریہ، یعنی جو واقعات حضور کے ساتھ ہوئے لیکن ان پر عمل ضروری نہیں، ان کا ماننا ضروری نہیں. جیسے حضور کا دانت مبارک شہید ہو گیا تو اب ساری امت دانت توڑ لے، یہ سنت اضطراری ہے، یہ ضروری نہیں. یہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دانت توڑ لیے، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے، میں نے کہیں دیکھے بھی، شاید یہیں پاکستان میں وہ جو شاہی مسجد میں نماز رات پڑھے ہیں ان میں پڑھے ہیں، کہ ان میں پتہ نہیں بہت ساری مٹھی بھر دانت پڑے ہیں، کچھ داڑے ہیں کچھ دانت. یہ کیسے کہیں یہ حضرت ویس کرنی کیا، یہ ساری خرافات. یہ سنت اضطراری ہے، اور سنت اضطراری واجب العمل نہیں ہوتی. مثلا کتنے نبی جو راہ حق میں شہید ہو گئے، اب نبی کی گردن کٹ گئی، یہ سنت ہے ساری امت گردنیں کٹا لے؟ کسی نبی کا ہاتھ شہید ہو گیا جہاد میں، ساری عمر ایک بازو امت ساری کٹا لے؟ یہ نہیں ہوتا. یہ روایت مولوی اسماعیل نے جو شیعہ حضرات کا اس دور میں متقدمین کی مثال کا عالم تھا، بہت کیا بڑا وسیع المطالعہ، بڑے حافظے والا، بڑا تکڑا عالم تھا شیعہ حضرات کا، تو کوئی مولوی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، عموماً اس کا مناظرہ پھر حضرت رحمۃ اللہ ایسے ہی ہوتا تھا. اس نے ایک مناظرے میں یہ پیش کی تھی حضرت جی کے سامنے، کہ حضرت ویس کرنے نے دانت نکلوا دیے تھے، سارے دانت توڑ دیے، نکلوا نہیں کہتے ہیں، پتھر سے توڑ دیے تھے. حضرت نے فرمایا، یہ گھڑی ہوئی کہانی ہے، کسی مستند کتاب سے لا کر دکھاؤ، یہ رتب و یابس سے دلیل پیش نہ کرو، کسی اتھینٹک کسی مستند کتاب سے، کسی مستند روایت سے لا کر دکھاؤ، تو نہیں لا سکا. وہ یہ سنت اضطراری ہے، آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، ساری امت دانت تڑوا لے؟ ایسا نہیں ہوتا. تو کچھ سنتیں ایک آج کل ایک اور چلی ہوئی ہے نا سنت، جی وہ حجامہ سنت ہے. یہ ایک علاج ہمارے زمانے تک، ہم جب نوجوان لڑکے تھے تب تک ہوتا تھا کہ کوئی درد ہو جاتا چھاتی میں، سینے میں، کمر میں، یا ایک درد ہوتا ہے نمونیے کا، ذات الجنب اسے کہتے ہیں طب کی اصطلاح میں، تو اس کا علاج یہ ہوتا تھا کہ جو جہاں درد سینے میں تو اس پر پچھنے لگوا کر اوپر وہ ہمارے تو حجام لگاتے تھے، اور وہ ایک مٹی کی ڈولیاں اس وقت ہوتی تھی، اس میں کوئی گھاس ڈال کے اسے آگ لگا دی، وہ آکسیجن جل جاتی ہے، وہ ڈولی چموڑ دی تو وہ پھر سک کرتی ہے، تو کچھ تھوڑا بہت خون بھی نکل آتا اور درد ٹھیک ہو جاتا۔ تو قدیم میں یہ علاج تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی اور آپ نے بھی یہ علاج کرایا، یہ عام علاج تھا، عام لوگ کرواتے تھے۔ آج آپ یہ 1400 سال بعد تک ہمارے دیہات میں بھی رہا، وہ اب یہ گاڑ لیا جی حجامہ سنت ہے، جس کو تکلیف ہے یہ نہیں ہے، حجامہ کرو، پیسے 5000 روپیہ دے، یار خدا کا خوف کرو۔ بیماری اضطرارن ہوتی ہے، کوئی جان بوجھ کر نہیں لیتا، تو بیماری سنت اضطراری ہے، زبردستی آ جاتی ہے، تقدیر کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، کوئی جان بوجھ کر بیمار نہیں ہوتا۔ تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ نے علاج کرایا، تو بیمار ہونا سنت نہیں ہے۔ تو عجیب بات ہے، جن سنتوں کی تاکید ہے وہ سنتیں چھوٹ گئیں، فرض چھوٹ گئے، نماز نہیں پڑھتے، حجامہ کرا لیتے ہیں، 5000-10000 روپے بھی دے آتے ہیں، یہ جی سنت ہے، کمال ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں پر میری طرف سے بھی لعنت ہے، اللہ کی طرف سے بھی، اور کوئی نبی ان کا ساتھ نہیں دے گا، سب نبی ان سے بیزاری اختیار کریں گے، لہذا ان امور میں احتیاط چاہیے۔ یہ بہکین مدخل میں اور زرری نے اپنی کتاب میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ وعن مطر ابن اقائم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له اليها حاجه رواه احمد والترمذی۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مطر بن اقائم سے روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے ایک زمین میں مرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اسے اس کی طرف کوئی حاجت کر دیتا ہے، موت جہاں اللہ نے لکھی ہے بندہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے، ایسا نظام ہے اس کا کہ جہاں موت لکھی ہے وہاں اسے کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، بڑا اہتمام کر کے، خرچے کر کے، ویزے لے کر، تکلیفیں اٹھا کر، بڑی محنت سے وہاں جا پہنچتا ہے، آگے موت ہوتی، جہاں اللہ نے مقدر کی ہے بندہ خود محنت کر کے، کسی کو کھینچ کر نہیں لے جانا پڑتا، اس کا نظام ایسا ہے کہ جہاں موت لکھی ہے اسے ایسا کو کام پڑتا ہے کہ وہ خود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ون عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ذراری المؤمنین قال من آبائهم فقلت یا رسول اللہ بلا عمل قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین قلت فذراری المشرکین قال من آبائهم قلت بلا عمل قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مسلمانوں کے نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ رہیں۔ بڑی خوبصورت بات حضور نے فرمائی، یہ نہیں فرمایا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ ہوں۔ تو وہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو کوئی عمل بھی نہیں کیا، والدین سے تو غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، پھر والدین مجاہدہ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، اس کے سفیل جنت جائیں گے، تو انہوں نے تو کیا بھی کچھ نہیں، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کو علم ہے کہ اگر انہیں عمر دیتا تو وہ کیا کیا کرتے ہیں، ہر ایک کے بارے اللہ کریم سب جانتے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ تو مشرکین کے بچے کہاں جائیں، کفار کے بچوں کو کیا ہوگا؟ قال من آبائی، آپ نے فرمایا اپنے باپ دادوں کے ساتھ ہی جائیں گے، ماں باپ کے ساتھ ہی جائیں گے، جدھر ماں باپ جائیں گے بچے بھی جائیں گے۔ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، نہ کفر کیا، نہ گناہ کیا، تو ماں باپ تو کفر کر کے جہنم جائیں گے، وہ بیچارے بغیر عمل کے۔ قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، حضور نے فرمایا اللہ جانتے ہیں کہ انہیں مہلت دیتا تو وہ کیا کیا کرتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی ماضی کوئی مستقبل نہیں, اس کا علم حضوری ہے, ہر چیز ہمہ وقت اس کے روبرو دست بستہ حاضر ہے. تو وہ خوب جانتے ہیں کہ کس کو کہاں بھیجنا ہے. وابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواعظ والموعود فی النار. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے زندہ گاڑنے والی اور جس کو گاڑا گیا دونوں دوزخ میں جائیں گے. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ گاڑنے والی کو سمجھ میں آتا ہے کہ معصوم بچی کو اس نے زندہ درگور کر دیا تو گاڑنے والی کا کیا قصور, لیکن واضح ہے کہ یہ گاڑنا مشرکین کی کفار کی عادت تھی اور جو بچی گاڑی کی وہ بھی مشرکین و کفار کی تھی. کلمہ پڑھنے کے بعد تو یہ حرکت کسی نے نہیں کی نہ کوئی کرتا ہے, تو ظاہر ہے مشرکین کے بچے مشرکین کے ساتھ ہوں گے. فرمایا گاڑی جانے والی اور گاڑنے والی دونوں دوست کی. عن ابن ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل فرغ علی کل عبد من خلقہ من خمس من اجلہ و عملہ و مرجعہ و آثرہ و رزقہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مخلوق میں سے اللہ ہر بندے کی پانچ باتوں سے فارغ ہو چکا, یعنی پانچ باتوں کا فیصلہ ہو گیا طے ہو گیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس کی اجل سے. اللہ کے علم ہے کہ کب واقعی اس کی موت آئے گی اور وہ فیصلہ ہو گیا, اسے کوئی نہیں آگے پیچھے کرتا. اس کے عمل سے اللہ کے علم ہے کہ یہ کیا کرے گا کیا ہوگا. جو علم الہی میں ہے وہی ہوگا. کوئی بندہ اپنے عمل سے اللہ کے علم کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. اللہ تو کہتے تھے یہ ایسا ہوگا تو میں نے ایسا نہیں کیا, ایسا کیا, ایسا ہی ہوگا جیسا اللہ کے علم ہے. اس کے رہنے کی جگہ سے اللہ کریم جانتے ہیں کون کہاں کہاں رہے گا, کہاں کہاں کا پانی پیے گا, کس کس ہوا میں سانس لے گا, کس کس زمین سے روزی کھائے گا, کہاں کہاں سجدہ دے گا, کہاں کہاں گناہ کرے گا, سارا طے ہو گیا. وہ فارغ ہو گئے اس بات سے. اس کے پھرنے کی جگہ سے وہ کتنے سفر کرے گا, کہاں آئے جائے گا, کہاں تک اس کا تصرف, سب اللہ کے علم میں ہے. اور اس کے رزق سے یہ بھی طے ہو گیا کہ اس کے پاس کتنا رزق ہوگا, اپنا حصہ ہی کھائے گا, باقی رکھ کے مر جائے گا, دوسروں کا حصہ نہیں کھا سکتا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تکلم فی شیء من القدر رسل عنہ یوم القیامت من لم یتکلم فی لم یسأل عنہ سئل عنہ من تکلم فی شئن من القدر سئل عنہ یوم القیامہ ومن لم یتکلم فیہ لم یسئل عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے تقدیر میں کلام کیا قیامت کو اس سے پوچھا جائے گا. تقدیر علم الہی کا نام ہے. جس اس پر اعتماد اور یقین نہ ہو اور اس پر سوال اٹھائے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیوں ہوا, فرمایا اس کا بھی قیامت کو جواب دینا پڑے گا. اور جس نے کوئی سوال نہ کیا اسے پوچھا نہیں جائے گا. بلا سوال جس نے یقین کر لیا اسے نہیں پوچھا جائے گا. اور حضرت ابن ملمی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آئی. ابن ملمی تابعین میں سے ہیں اور حضرت ابی بن کعب صحابی ہیں جلیل القدر. تو وہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا میرے دل میں تقدیر کے متعلق شبہات آتے ہیں. آپ کوئی ایسی حدیث بیان کر دیں کہ شاید اللہ میرے دل سے یہ شبہات دور کر دیں. یہ مجھے عجیب سا لگتا ہے. اللہ قادر ہے جو چاہے کرے, لیکن یہ بندہ کیا کرتا ہے, تقدیر کیا ہے, ہوتا کیا ہے, پھر عمل کرنے کا بھی حکم ہے. ادھر یہ فرماتے ہیں فیصلہ بھی ہو چکا, یہ کیا ہے سمجھ نہیں آتی مجھے, وسوسے آتے ہیں. تو آپ کوئی ایسی حدیث بیان فرما دیجئے کہ مجھے ان وسوسوں سے نجات مل جائے. انہوں نے فرمایا فقالا لو ان اللہ عذب اہل سماوات و اہل ارضہ عذبہم و غیر ظالمین لہم. انہوں نے فرمایا ارے اللہ کے بندے, جتنی مخلوق زمینوں یا آسمانوں میں, اللہ سب کو دوزخ میں ڈال دے, سب پر عذاب نازل کر دے, کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق ہے؟ ایک بندے نے ایک ایک اینٹ منگوائی, کاریگر خود منگوایا, سیمنٹ خود منگوایا, زمین اس کی اپنی تھی, اس نے ایک ایک اینٹ گارا لگا کر خوبصورت مکان بنایا. اب وہ گرا دے تو کسی کو کیا تکلیف؟ کوئی ہے اعتراض کرنے والا بھی اتنا خوبصورت نیا مکان کیوں گرا ہے؟ اس کا اپنا ہے, ذرا ذرا اس نے اخراجات اس کے اپنے, محنت اس کی اپنی. فرمایا زمین و آسمان یا کائنات کی ساری مخلوق اس کی اپنی ہے, اس نے عدم سے اس کو وجود دیا, وہ ساری کو جہنم میں جھونک دے, کسی کو کیا اعتراض؟ کسی کی ہے مخلوق, کسی کا کوئی اثر ہے؟ کوئی اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے زیادتی کی, اس کی اپنی تخلیق ہے, وہ جو چاہے جیسے چاہے کرے. لو رحمہم کانت رحمت خیر لہم من اعمالہم, اور اگر ساری مخلوق پر رحم کر دے, سب کو جنت میں داخل کر, سب پر انعامات عام کر دے, تو ان کے کردار سے اس کی رحمت بہتر ہے, اس کا انعام و اکرام جو ہے وہ بہت بڑا ہے. تو کوئی کما کر اتنا حاصل نہیں کر سکتا جتنی اس کی عطا سے ملتا ہے, اس پر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں. ولو انفقت مثل احد ذهبا فی سبیل اللہ ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر, اور اگر تو احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, خیرات کر دے, بانٹ دے اللہ کی راہ میں غرباء و مساکین میں, وہ قبول نہیں ہوگا جب تیرا یقین تقدیر پر جب تک نہ ہو, علم الہی کو جب تک تو قبول نہ کرتا, اس کی شان اس کی عظمت کا قائل نہ ہو. ایمان ضروری ہے اعمال کی قبولیت کے لیے, کفر سے نیکی قبول نہیں ہوتی, آخرت کا انعام نہیں بنتا, وہ دنیا کے کام ضرور آ جاتی ہے, دنیا میں اس کا فائدہ مل جاتا ہے. وَتَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِخَطِيئَتِكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَكَرَامَتُ عَلَى غَيْرِ هَذَا. اور یہ سمجھ لے کہ جو کچھ تجھے ملا ہے وہ تجھے ملنا ہی تھا, اور جو تجھے نہیں مل رہا وہ تیرا ہے نہیں, اس کے لیے کیوں روتا ہے؟ جو تو نے پا لیا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں, وہ تیرا ہی تھا, وہ تجھ تک ہی آنا تھا. دو چیزیں نہیں مل رہا اس کے لیے غم نہ کر, اس کے لیے رونا دھونا چھوڑ دے, وہ تیرا ہے نہیں, کسی اور کا ہے, اس کو ملے گا, تو اس کے لیے کیوں روتا؟ کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا حضرت کعب رضی اللہ عنہ. یہاں جسے کچھ مل جائے وہ کہتا ہے یہ میرا کمال ہے, میری عقل نہ ہوتی میں یہ نہ کرتا تو کیسے مل سکتا, اور جو ضائع ہو جائے اس کے لیے پیٹتے رہتے ہیں کہ جو نہیں ملا وہ لینا چاہیے, اس سے سفارش کراؤ, اسے رشوت دے. سے وہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے, جو تیرا ہے وہ تجھ ہی کو ملے گا, جو مل گیا وہ شکر کر کے یہ میرا ہے, جو نہیں ملا وہ سمجھ لے وہ تیرا ہے نہیں, کسی اور کا ہے, اس کے لیے کیوں روتا ہے. کتنی آسان ہو جائے زندگی, کتنے خوشحال ہو جائیں لوگ, کتنے غم ختم ہو جائیں اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے. اور فرمایا وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدْخَلْتَ النَّارِ. پھر انہوں نے کہا کہ اگر تو اس عقیدے کے علاوہ مرے گا, یعنی اللہ کی عظمت سے یہ ایک کار نہیں ہوگا کہ جو ملا وہ اس کی عطا سے, جو نہیں ملا وہ میرا تھا ہی نہیں, اللہ نے کسی اور کے لیے مقرر کیا, اگر تیرا یہ ایمان نہیں ہوگا تو اس سے بغیر مر گیا تو دوزخ میں جائے گا. وہ فرماتے ہیں قال ثم آتيت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر وہ دوسرے جلیل القدر صحابی عبد الله بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا, وہاں سارا قصہ بیان کیا, فقال مثل ذلك, انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دیا. پھر فرماتے ہیں ثم آتيت زید بن ثابت, میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. حدثني عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك, تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے بیان فرمائی جس کا مفہوم یہی تھا. والنافع ان رجل اتى ابن عمر فقال ان فلانا يقرا عليك السلام فقال انه بلغني انه قد احدث فان كان قد اسف لا تكر مني السلام فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في امتي او في هذه الامه خصف ومسخ او قذف في اهل القدر. حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے اس نے کسی کی طرف سے انہیں سلام پیش کیا کہ فلاں شخص آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ اس نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی ہے, کوئی نئی بات نکالی ہے. یہ بھی ہمارا روز کا مسئلہ ہے, یہ بدعت کیا ہوتی ہے؟ ہم روز ایک دوسرے کو بتی بتی کہتے رہے, بدعت ہوتی کیا ہے؟ جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب یا گناہ فرمایا ہے اور وہ فرض نہیں ہے وہ سنت کہلاتی ہے. کچھ تو قرآن میں فرائض آ گئے نا, اس کے علاوہ جو حضور نے متعین فرمایا کہ ایسا کرنا باعث ثواب ہے وہ سنت ہوگی. اب اس کے علاوہ کوئی شخص اپنی طرف سے ایک بات مقرر کرتا ہے کہ ایسا کرنا بھی ثواب ہے, جو نہ کرے گا وہ گناہ ہوگا, یہ بدعت ہوگی. اس نے ایک ایسا امر داخل کر دیا جو حضور نے نہیں فرمایا تھا. بدعت بدا ہوتا ہے نیا کام شروع کرنا, تو بدعت شرعی تب بنیں گی. مثلاً یہ زمانے میں تو چائے نہیں ہوتی تھی, ناشتے نہیں ہوتے تھے, اب ہم کرتے ہیں, کوئی ثواب گناہ تو نہیں ہے نا اس میں, جس نے ناشتہ نہیں کیا وہ گنہگار ہے, ایسا تو جو چائے نہیں پیتا گنہگار. اگر یہ عقیدہ کر لیں کہ چائے پینا ثواب ہے, جو نہیں پیتا وہ گنہگار ہے, تو چائے بھی بدعت بن جائے. تو بہت سے امور ایسے ہیں جن سے ہم متعین, مثلاً ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ تو فرض ہے, اللہ کا حکم ہے, قرآن میں ہے, یہ بھی ہے وذکر اسم ربک, اسم ذات کا ذکر کیا جائے, رات دن کیا جائے, ہمہ وقت کیا جائے, کثرت سے کیا جائے, لیکن اس کا کوئی طریقہ معین قرآن میں تو نہیں ہے کہ بیٹھ کر کرو یا کھڑے ہو کر کرو یا بابوس ہو کر کرو یا لباس ہو کر نہیں. قرآن نے تو آزادی دی ہے, وضو ہے کرو, نہیں وضو نہ کرو, دن ہے کرو, رات ہے کرو, لیٹے ہوئے کرو, بیٹھے ہوئے کرو, کھڑے ہوئے کرو. تو یہ جو طریقے ہیں ہم اس طرح کرتے ہیں, سات لطائف پر, کوئی گیارہ پر کرتے ہیں, کوئی پانچ لطائف پہ کرتے ہیں, کوئی حبس دم کرتے ہیں, کوئی اور کئی طریقے ہیں. تو اگر ایک طریقہ متعین کر دیا کہ یہی ثواب ہے, اس کے علاوہ جو کرتا ہے وہ گناہ ہے, تو اس طریقے ذکر بھی بدعت بن جائے گا. کیونکہ قرآن نے, شارع علیہ السلام نے کوئی طریقہ متعین نہیں فرمایا. سارے طریقے جائز ہیں جب تک ان میں کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو. یعنی کسی طریقے ذکر میں اگر کوئی کام خلاف شریعت ہو تو وہ جائز نہیں ہو. شرن جائز طریقے سے کرے تو کوئی ایک طریقہ متعین نہیں. تو جب ذکر الہی میں معاملہ اتنا نازک ہے تو امور دنیا میں کیا ہوگا؟ تو ہم امور عادیہ کو کبھی بنا لیتے ہیں, جیسے اسی حجامے کو سنت, اس دراریہ کو اب سنت بنا کر پیسے جمع کیے جائے, اور اس طرح کے بہت سے کام کر لیتے ہیں. تو یہ ساری بدعات ہیں, انہیں بدعت کہا جاتا ہے. ہر آدمی کو ویسے ہی بدعتی کہہ دینا جائز نہیں ہے. وہ بندہ بدعتی ہے جو ایسے کام کو ثواب بتاتا ہے, ضروری بتاتا ہے, اس کا نہ کرنا گناہ بات بتاتا ہے, جو حضور نے متعین نہیں فرمایا, یہ بدعت ہے. تو انہوں نے فرمایا مجھے پہنچا ہے کہ اس نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی. اگر ایسا ہے تو میری طرف سے اسے وعلیکم السلام نہ کہنا. میں بدعتی کو سلام نہیں کہنا چاہتا, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, حضور فرماتے تھے کہ میری امت میں, یا آپ نے فرمایا اس امت میں, یہاں راوی کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں, یا آپ نے فرمایا اس امت میں, دھنس جانا, صورتوں کا بدل جانا اور پتھروں کا برسنا ہوگا جو اہل قدر میں ہوگا. کہ حضور نے فرمایا ایسا بھی ہوگا کہ لوگ زمین میں دھنس جائیں گے, ایسا بھی ہوگا کہ شکلیں مسخ ہو جائیں گی, قریب المنظر ہو جائیں گے, چہرے ڈراؤنے ہو جائیں گے, اور ایسا بھی ہوگا کہ بعض لوگوں پر پتھر برسیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر کے معاملے میں جن کا ایمان درست نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ شکایت تو رہتی ہے کہ مختلف مصیبتیں آ جاتی ہیں جی, یا تو بارش ہوتی نہیں, خشک سالی رہتی ہے, ہوتی ہے تو سیلاب آ جاتا ہے, زلزلے آ جاتے ہیں, پہاڑ گر جاتے ہیں, مکان, بچے, انسان سب دب جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا کردار, ہمارا عقیدہ, ہمارا نظریہ نتائج پیدا کرتا ہے. تو کیوں ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے؟ ہم ان سے بچنے کے اسباب کرتے رہتے ہیں, فلاں یہ کر دو فلاں, یہ سارے درست ہے, ظاہری اسباب کرنے چاہیے, لیکن اس بنیاد کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے جو اس کا سبب بنتی ہے. ون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت خدیجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دو بچوں کے بارے پوچھا. ان ولدین مات لہا فی الجاہلیہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دو بچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے عہد جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے. تو انہوں نے ان کے بارے پوچھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما فی النار, تو آپ نے فرمایا وہ دونوں دوزخ میں. قال فلما رعا الکراہت فی وجہہا قال لو رأیت مکانہما لأبغضہما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندید کی کہ آزار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چہرے مبارک پر. تو انہیں بات ناگوار سی گزری, چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا. تو حضور نے دیکھا تو فرمایا کہ اگر آپ ان کا ٹھکانہ دیکھ لیں تو آپ کو ان سے نفرت ہو جائے. یعنی جب آخرت منکشف ہوگی, جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا, تو اہل جنت کو اہل دوزخ سے کوئی رغبت نہیں رہے گی, نفرت ہو جائے. دنیا میں کتنا محبوب شخص بھی آخرت میں دوزخ میں چلے گئے تو کوئی جنتی اس سے محبت نہیں رکھے گا, محبت تعلقات ختم ہو جائیں گے. تو یہی بات ام المومنین کو حضور نے ارشاد فرمائی کہ جیسے حضور تو دیکھ رہے ہیں, فرمایا اگر تم بھی دیکھ لو ان کا ٹھکانہ تو پھر تمہیں یہ محبت نہ رہے, تمہیں نفرت ہو جائے. قالت یا رسول اللہ فولدی منکا, انہوں نے کہا رسول اللہ میرا ایک بیٹا تو آپ سے بھی پیدا ہوا تھا اور اس کا بھی وصال ہو گیا. قال فی الجنہ, آپ سلم نے فرمایا وہ تو جنت میں ہے. حضور اکرم سلم کا فرزند ارجمان عبداللہ اور طاہر جس کا لقب تھا, حضرت خدیجہ کے وطن سے ہوئے اور ان کا وصال ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا ایک بیٹا تو آپ سے میرا ہوا اور وہ بھی فوت ہو گیا, تو فرمایا وہ تو جنت میں ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمنین واولادهم فی الجنہ وان المشرکین واولادهم فی النار. آپ نے فرمایا اللہ کے ایماندار بندے اور ان کی اولاد جنت میں ہوگی, شرک اور کفر کرنے والے لوگ اور ان کی اولاد دوزخ میں ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم, کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد ان کے نقش پا پہ چلی, ان کے پیچھے چلی, وہ اللہ کی طرف سے جنت میں ہوں گے. فرمایا مومنین اور ان کی اولاد جس نے ان کا اتباع کیا جنت میں ہوں گے, اور کافر اور ان کی اولاد جنہوں نے کفر اختیار کیا جہنم میں ہوں گے. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم مسا ظہرہ فسقط عن ظہرہ کل نسمۃ هو خالقها من ذریتی الى یوم القیامہ وجعل بین عینی کل انسان منہ بیضاء من نور. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, پھر ان کی پشت پر دست قدرت پھیرا, ان کی پشت سے ہر جان, ہر ذی روح, ہر وہ بندہ جس نے ان کی نسل سے پیدا ہونا تھا وہ پیدا ہو گیا, اور ان کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی. یعنی پہلے وہ پیدا فرمائے جو اہل جنت میں سے تھے, اور ان کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی میں نور تھا, جتنا جتنا کسی کے درجے تھے کم زیادہ نور تھا. تو انہوں نے اس کی اے پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرضہم علی آدم فقال یہ رب منہا, انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا تو انہوں نے اس کی یاد لگی یہ کون ہے. قال ذریتک فرعا رجلا منہم فاعجبہ بیضما عینیہ, تو ان میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا اور اس کی پیشانی کا نور انہیں عجیب لگا, زیادہ لگا, خوبصورت لگا, پیارا لگا. تو انہوں نے اس کی اے رب من ہذا, اے میرے پروردگار یہ کون ہے؟ قال داؤد, فرمایا یہ تیری اولاد میں سے داؤد علیہ السلام ہے جو نبی بھی ہوں گے, بادشاہ بھی ہوں گے, حکمران بھی ہوں گے. قال اے رب کم جالتا عمری, تو آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب آپ نے اس کی عمر کتنی مقرر فرمائی ہے؟ قال ستین سنا, ارشاد ہوا 60 سال عمر ہوگی ان کی. قال رب زدہ من عمری 40 سنا, آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری عمر کے 40 سال انہیں دے دے, کم از کم 100 سال تو ہو ان کی عمر, اتنا خوبصورت انسان, اتنا منور چہرہ, 60 سال تو بڑی. آدم علیہ السلام کی عمر کہتے ہیں 1000 سال تھی, تو 40 سال تو حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما انقضى عمر آدم الا 40، جب آدم علیہ السلام کی زندگی پوری ہوئی وہ 40 جو عطا کر چکے تھے وہ پیچھے رہ گئے، جاء الملک الموت، تو ملک الموت خدمت میں حاضر ہوا. تو قال آدم اولم یبکی من عمری 40 سنة، تو آدم علیہ السلام نے کہا تم کدھر آئے ہو، میرے تو ابھی 40 سال رہتے ہیں، تم پہلے ہی سوٹا اٹھا کر آ گئے ہو. کالا علم تو تہا ابن کا داؤد، تو ملک الموت نے کی کہ حضرت آپ نے 40 سال تو اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے، آپ کی عمر تو پوری ہو گئی، 960 سال تو آپ جی چکے ہیں، تو آپ 40 کو کیا کرتے ہیں، وہ تو آپ نے عطا کر دیے تھے. فجہد آدم، تو آدم علیہ السلام اس سے جھگڑا کیا کہ نہیں یار میں نہیں دیے تھے، خام خام جلدی آ گئے یہ. فجہد تو رضیتہ، تو حضور فرماتے ہیں کسی طرح اولاد آدم بھی بات کر دیتی ہے وعدہ کا، پھر بھول جاتی ہے، پھر جھگڑا کرتی ہے، یہ مزاج بن گیا انسانیت کا. ونسی آدم فعقل من الشجرہ ونسی، تو آدم علیہ السلام کوئی بات یاد نہ رہی، اللہ کا حکم سارے درخت سے نہیں کھانا، وہ حکم یاد نہ، وہاں سے کھا لیا. اولاد آدم بھی بھول جاتی ہے، غلطی کر جاتی ہے، نسوان اس سے بھی ہو، نسیان اسے بھی ہو جاتا ہے. وخطا آدم وخطا تزر، تو آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی. اجتہادی خطا خطا نہیں ہوتی، اس کا نام خطا ہے، لیکن اجتہادی خطا یہ ہوتی ہے کہ اعلیٰ جو چاہ وہ رہ گیا، اس سے کم تر درجہ ہوتی صحیح ہے، دونوں طریقے صحیح ہوتے ہیں. مجتہد جو اختیار کرتا ہے، مجتہد کی خطا یہ ہوتی ہے کہ اعلیٰ درجے کی بجائے کم تر درجے کا فیصلہ قبول کر لیا، اسے خطا اجتہادی کہتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ مجتہد کی خطا پر بھی ایک درجہ ثواب اسے ملتا ہے، اگر وہ خطا نہ کرے تو 2 گنا ثواب پاتا ہے. تو انبیاء سے گناہ یا خطا کا تصور نہیں ہے، لیکن خطا اجتہادی کہ اعلیٰ ترین درجہ رہ جائے اور اس سے کم درجے کا کام ہو جائے، یہ ممکن ہے. تو فرمایا آدم علیہ السلام سے بھی ایسا ہو گیا، اولاد آدم بھی ایسا کرتی ہے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. وعن ابی درداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ آدم حین خلقہ فضرب کتفیہ الیمنى فما خرج فأخرج ذریته بیضاء کأنهم در وضرب کتفیہ الیسرى اخرج ذریته سوداء کأنهم حمم فقال الذي في يميني في الى الجنه ولا ابالي وقال الذي في كتفه اليسرى الى النار ولا ابالي. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے دائیں کندھے کو دست قدرت سے ہاس پھیرا اور سفید اولاد نکلی، جس طرح چونٹیاں نکل آتی ہیں، ساری اولاد آدم قیامت تک ہونے والی جو سفید تھی، جس کے پاس نور تھا، وہ دائیں طرف سے پشت سے نکل کر سامنے آ گئی. اور پھر بائیں کندھے پر دست قدرت پھیرا تو سیاہ کوئلے جیسی مخلوق نکل کر ساری نکل کر باہر آ گئی، اور اللہ کریم نے جو دائیں طرف والی تھی فرمایا یہ جنت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا کوئی مجھ پر ان کا اچھا یا برا کوئی ایسا کوئی چیز مجھے متاثر نہیں کر سکتی، میری شان اس سے بالا تر ہے. اور یہ جو سیاہ کوئلے کی طرح یہ جہنم میں جائیں گے میں جانتا ہوں، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کا جنت یا جہنم جانا ذات باری کو متاثر نہیں کرتا. سنا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ نہیں کہ اللہ کے حکم سے یہ جنبی ہو گئے، اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے پیدا تو کر رہا ہوں، یہ جائیں گے جہنم، اپنی مرضی سے، اپنے کردار سے، اپنی پسند سے، اپنی محنت کر کے، بڑی مشقت کر کے. جہنم جانا اتنا آسان نہیں ہے، بڑی محنت لگتی ہے. سب سے مشکل کام ہے دوزخ جانا، سب سے آسان کام ہے جنت جانا. جنت میں کیا مشکل پڑی ہے؟ 100 سال کفر شرک بھی کرتا رہا تو ایک وقت خلوص سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو جنت عطا ہو جاتی ہے. جہنم جانے کے لیے جیلیں، کاٹے، بدنامیاں، پولیس کی ماریں، تکلیفیں، دکھ، بیزتیاں، ساری عمر کی لعنتیں برداشت کرتا ہوا، دھکے کھاتا ہوا تب جا کر دوزخ پہنچتا. وعن ابی نصرۃ ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له ابو عبداللہ دخل علیہ اصحابہ یعودونہ وهو یبکی فقالوا له ما یبکی کا لم یقل لك رسول اللہ وسلم خذ من شارب کا ثم اکرہ حتی تلقانی. حضرت ابو نصرۃ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، اسے ابو عبداللہ کہتے تھے، وہ سخت بیمار تھے تو ان کے دوست ان کی عیادت کے لیے آئے تو وہ رونے لگے. تو دوستوں نے عرض کی کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ جلیل القدر صحابی ہیں رسول اللہ کے، اور حضور نے آپ سے فرمایا تھا کہ اپنی لبوں کے بال لے. بہت بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے نا، تو انہوں نے سنا یہاں سے بال درست کر لے اور پھر اس پر قائم رہے حتیٰ کہ تو میری خدمت میں حاضر ہو جائے، یعنی مرنے دم تک اس پر قائم رہے اور موت تجھے میری خدمت میں حاضر کر دے گی، تو پھر تجھے رونے کی کیا؟ جب تجھے تیرے پاس بشارت ہے حضور کی اور وہ کام بھی تو کر رہا ہے، تو اب موت آ گئی تو تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا، رونے کی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کی بلا بات تو یہ ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ بھی درست ہے. حضور نے فرمایا میں نے مونچھیں درست کر لیں، شریعت کے مطابق کر لیں اور اسی پر قائم ہوں، اور یہ بھی حضور نے فرمایا تھا کسی پر قائم رہے تو موت آئے گی تو میری خدمت میں آ جائے گا. لیکن میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے ولکن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز و جل قبض بیمینی قبضتا و اخرى بیدہ الاخرى وقال ہاذہ لہٰذہ وہٰذہ لہٰذہ ولا ابالی ولا ادری فی ای القبضین انا. تو میں نے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ نے اپنے دستے قدرت کی دونوں مٹھیاں بھری، دائیں بھی اور بائیں بھی، اور فرمایا یہ تو جنت کے لیے ہیں، یہ دوزخ کے لیے ہیں. یعنی ساری مخلوق اول سے آخر تک دستے قدرت ان دونوں مٹھیوں میں آ گئی، جنتی ایک میں. تو میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں میں کس مٹھی میں، میں نہیں جانتا کہ کس مٹھی میں میں ہوں. من ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اخذ اللہ المیثاق من ظہر آدم بنہ مان یعنی عرفت فاخرج من صلبہ کل ذریت ذراہا فنصرہم بین یدیہ کالذر ثم کلمہم قبلا قال لست برکبکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین اور تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتولکنا بما فعل المبتلون. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میثاق آدم کی پشت سے نامان یعنی عرفہ میں لیا تھا، ان کی پشت ان کی کل ذریت کو پیدا کیا، ان کے سامنے چوٹی کی یعنی بے شمار کثیر مخلوق کو پھیلا دیا، پھر روبرو ان سے باتیں کیں. اللہ نے روبرو ان سے خطاب فرمایا اور فرمایا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. تو ارشاد بار ہوا قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہم اس سے غافل تھے، ہمیں یاد نہیں رہا، ہم بھول گئے، یا یہ نہ کہنا شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم ان کے پیچھے چلتے رہے تو ہم ان کے سبب جو باطل پرست تھے ان کے سبب ہلاک نف کر، اللہ یا اللہ یہ تو انہوں نے شروع کیا تھا تو ہم نے خیال ہی نہیں کیا، اسی پہ چلتے رہے، پھر یہ بہانے نہ کرنا، پھر اس پہ قائم رہنا۔ وَنُبَيِّ بْنِ قَابٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَ جَمَعَهُمْ وَجَعَلَهُمْ أَزْوَاجًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْكَتَهُمْ فَتَكَلَّمُوهُمْ ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَشَهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ عَلَيْكُمْ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ والارضین السبع واشهد علیکم احباکم آدم ان تقولوا یوم القیامت لم نعلم بهذا اعلموا انه لا اله غیری ولا رب غیری ولا تشرکوا بی شیئا انی سارسل علیکم رسلی یذکرونکم عهدی ومیثاقی انزل علیکم کتبی قالوا شهدنا بانک ربنا و الہنا رب لنا غیرک ولا ربنا لا غیرک ولا الہنا غیرک فقروا بذالک ورفع علیہم آدم علیہ السلام ینظر علیہم فرحال غنی والفقیر والحسن والسیر ودون ذالک وقال رب لا سولت بین عبادک قال انی احببت ان اشکر ورع الانبیاء فیہم مثل سرج علیہم النور خصوب میشا کے آخر فی رسالت و نبوت وهو قوله تبارک و تعالی وَلَقَدْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ إِلَى قَوْلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ كَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْوَاحِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَعُدْسَ عَنْ أَبِي أَنَّهُ دَخْلَ مِنْ فِيهَا۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی کہ جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی، تو راوی نے کہا کہ اللہ نے ان سب کو جمع کیا، ان کو قسم قسم بنا دیا، پھر ان کی صورت بخشی، پھر ان کو گویا کیا، پھر ان کو بولنے کی طاقت بخشی، گویا کیا، تو سب بولے، اور پھر سے عہد اور میثاق لیا، میثاق لیا، اور ان کی جانوں پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ یعنی قیامت پر حیرت نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو کہ یہ ساری مخلوق ابھی بنی نہیں تھی تو سب کو اللہ نے حاضر کر دیا، وہ قادر ہے، سب کو وجود بھی بخشے، بولنے کی طاقت بھی بخشی، زبان بھی عطا کر دی، سب کو بات کرنے کی طاقت بھی بخش دی، اور سب پر عقل بھی پوری کر دی، سب پر سوال بھی کیا، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا میں تم پر ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو اور تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں، یہ تم آج شہادت دے رہے ہو میری ربوبیت۔ دیکھیں رب ہی ماننا سب سے مشکل ہے، رب وہ ہستی ہے جو ہر فرد کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں پوری کر رہا ہو، تو اگر ہم اللہ کو رب مانیں تو اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہ وسائل اختیار کریں جن کی اللہ نے اجازت دی، کیونکہ چیز تو رب نے دینی ہے، ہمارے ذمے محنت کرنا یا وسیلہ تو ذریعہ اختیار کر، تو وہ ذریعہ کیوں نہیں اختیار کریں جو شرن جائز، جب ہم ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں تو گویا اللہ کی ربوبیت سے ایمان اٹھ گیا کہ ہم نے اپنی ہمت سے لینی ہے، چوری کر کے لیں، سفارش کر کے لیں، چھین کر لیں، تو پھر یہی بات منوائی گئی کہ مجھے رب بھی مانتے ہو؟ سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں، تو فرمایا ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور آدم علیہ السلام اس بات پر گواہ ہیں کہ کل قیامت کو یہ نہ کہو کہ ہم نہیں جانتے، جان لو میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی پروردگار نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میں تمہاری طرف، اس کے باوجود میں تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا، وہ تمہیں یہ وعدہ یاد دلائیں گے، کتابیں بھیجوں گا، انبیاء بھیجوں گا، وہ تمہیں یہی عہد یاد دلائیں گے اور اپنی کتابیں نازل کروں گا. تو انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی پروردگار نہیں نہ کوئی معبود ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. انہوں نے اس بات کا اقرار کیا. آدم علیہ السلام ان پر بلند کیے گئے، وہ ان کو دیکھتے تھے. آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے سب سے اونچے تھے اور ساری مخلوق کو دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے غنی دیکھے، فقیر دیکھے، خوبصورت دیکھے، بدصورت دیکھے، گورے دیکھے، کالے دیکھے، ہر طرح کی مخلوق، تلو من طاقتور دیکھے، کمزور دیکھے، امیر دیکھے، فقیر دیکھے، رنگا رنگ کی مخلوق دیکھ کر آدم علیہ السلام کی، اے میرے رب تو نے اپنے بندوں کو ایک جیسا پیدا کیوں نہیں کیا؟ ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہے، کمال ہے. یا آپ اندازہ کریں کہ ہر بندے کے دو ہاتھ، دس انگلیاں، دو کان، دو آنکھیں، ناک، منہ، سارا چہرہ ہر بندے کے، لیکن کسی کا دوسرے جیسا نہیں. حد ہو گئی، ایک ہی سا ہے لیکن کوئی دوسرے سے نہیں ملتا. کمال ہوگی. کب سے اولاد آدم پیدا ہو رہی ہے، کب تک ہوتی رہے گی، کتنے چہرے بنا دیے اللہ نے. کسی کے دو دو کان ہیں، سب کے ہر کے الگ الگ ہیں، کسی کا کان دوسرے سے نہیں ملتا. سب کی پانچ پانچ انگلیاں، ہر انگلی کی لکیریں الگ ہیں، ایک کی دوسرے سے نہیں ملتی. کمال ہے یار. خرابہ مخلوق گزر چکی، خرابہ آئے گی، کتنی قسم کی لکیریں ہیں خزانے قدرت میں. تو آدم علیہ السلام کا، یا اللہ ایک مشین سے چیز نکلتی ایک جیسی بنتی جاتی ہے، یہ قدرت کی مشین سے اتنی مخلوق نکالی، ہر الگ الگ ہے، کمال ہو گئی. اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ لوگ میرا شکر ادا کریں. جن کے پاس خوبیاں ہیں وہ کمزوروں کو دیکھیں تو میری بارگاہ میں شکر ادا کریں، جو فقیر ہیں وہ اپنے سے نیچے دیکھیں تو ان سے کم درجے کی بھی ہیں تو لوگ میرا شکر ادا کریں. اس لیے میں نے مخلوق فرق سے، حضرت سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سیاح تھے نا، چلتے رہتے تھے تو کہتے تھے میرے جوتے گر گئے، ٹوٹ گئے، تو میں بغیر جوتوں کے سفر کر رہا تھا. تو ایک وقت ہو گیا نماز کا، ایک مسجد میں گیا، نماز سے فارغ ہوئے باہر نکلا تو لوگ جوتے پہننے لگ گئے. تو مجھے بڑی حسرت آئی، یار میرے پاس تو جوتا بھی نہیں، میں کیا، میں نے کیا پہنا. تو فرماتے ہیں جیسے میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک شخص اس ریڑی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. تو میں نے توبہ کی، یا اللہ میرے پاؤں تو ہیں، نہ صحیح جوتا، پر مجھ پر تیرا بڑا انعام ہے، میرے پاؤں تو ہیں، اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں، اب یہ جوتا کہاں سے لے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان نعمتوں دنیا میں نیچے دیکھو، اوپر نہ دیکھا کرو کہ مجھ سے زیادہ کس کے پاس ہے، یہ دیکھو کہ تم سے کم تر بھی لوگ گزارا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر. دین میں اوپر دیکھو کہ کون مجھ سے آگے نکل گیا، مجھے بھی وہاں پہنچنا چاہیے. دین میں، نیکی میں مقابلہ کرو کہ مجھے دوسروں سے آگے جانا ہے. دنیا کیا ہے، جو مل گیا اس پر شکر کرو، دیکھو تم سے کم تر پر بھی لوگ گزارا کر رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں انبیاء کو اس مخلوق میں دکھایا گیا، وہ چراغوں کی مانند روشن تھے، ان پر ایک خاص قسم کا نور ہے، رسالت و نبوت متعلق. پھر انبیاء سے الگ الگ عہد لیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ کے فرمان عیسیٰ ابن مریم تک، جیسا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخذنا من نبیین میثاقہم الی قولہ عیسی ابن مریم، قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ ہم نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا، وہ بھی اسی یوم الست تمام انبیاء سے عہد لیا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح مبارک کو مریم علیہ السلام کی طرف بھیج دیا تو یہ فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق وہ منہ کی طرف سے ان کے وجود اقدس میں داخل ہو گئے۔ وَنَبِي دَرْدَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتذاکر ما یکون اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمیتم بجبل زال مکانہ فصدقوه اذا سمیتم برجل تغیر عن خلقہ فلا تصدقوا به فانه یسیر الی ما جبل الیہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تھے اور ہم آئندہ ہونے والی چیزوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ایسے لگتا ہے یوں ہوگا یوں ہوگا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اگر تم یہ بات سنو کہ فلاں پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے تو مان لو، لیکن جب یہ سنو کہ فلاں شخص اپنے مزاج سے بدل گیا تو نہ مانو۔ لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے، جس پر پیدا کیے گئے ویسے ہی رہتے ہیں۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمۃ قالت یا رسول اللہ لا یسال یذیبک فی کل عام وجن من شاۃ المسمومۃ اللتی اکلت قال ما اصابنی شین منہا اللہ وہ مکتوب علیہ آدم بین تینہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین فرماتی